السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ یوم تشکر منایا گیا. پنجاب میں پی ٹی آئی کے زیر حراست کارکنوں کی رہائی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
شیخوپورہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 9 شدت پسند ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام میں افغان پناہ گزین خاتون شربت گلہ کی ضمانت کی درخواست مسترد. افغان سفیر کا اظہار مایوسی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
دہلی پولیس نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کو 2 بار حراست میں لیا. دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو بھی حراست میں لیا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، روسی وزارت دفاع نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز شامی شہر حلب کی لڑائی میں انسانی ہمدردی کے لیے ایک وقفہ دیکھی. عراق کے شہر موصل کو شدت پسند گروپ داعش سے آزاد کروانے کے لیے پیش قدمی کرنے والی اسپیشل فورسز نے شہر میں داخل ہو کر سرکاری ٹی وی تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور چین میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی ایک عدالت نے ایک افغان خاتون شربت گلہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے. 80 کے عشرے میں 12 سال کی ایک لڑکی کے طور پر جیوگرافک کے سر ورق پر شائع ہونے والی اپنی تصویر سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والی شربت گلہ غیر قانونی پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے کے جرم میں گرفتار ہے، جس کی رہائی کے لیے افغان حکومت سمیت کئی سماجی تنظیمیں سرگرم ہیں. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نے افغان پناہ گزین خاتون شربت گلہ کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک عدالت نے بدھ کو جعلی شناختی کارڈ بنانے کے الزام میں گرفتار شربت گلہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی. افغان سفیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے اپنے صفحے پر جاری ایک بیان میں کہا کہ وزیر داخلہ چودھری نثار اور دیگر سرکاری عہدیداروں کی یقین دانیوں کے باوجود شربت گلہ کی ضمانت پر رہائی کی درخواست مسترد کر دی گئی. انہوں نے کہا، میں پاکستان کے وزیر اعظم سے مطالبہ کروں گا اور اس کے لیے اب میں انہیں ایک باضابطہ درخواست بھی بھیجوں گا کہ وہ خود اس معاملے میں مداخلت کر کے شربت گلہ کی رہائی کے لیے ہدایت جاری کر رہے. عمر زاخلوال نے کہا کہ ان کی فوری رہائی کی صورت میں افغان حکومت شربت گلہ اور اس کے بچوں کی افغانستان باعزت واپسی اور بعد ازاں ان کے اپنے ملک میں دوبارہ آبادکاری میں معاونت کرے گی. بعد ازاں بدھ کی شام پشاور میں ایک نیوز کانفرنس میں افغان سفیر نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ شربت گلہ کو جیل کے بجائے اسپتال منتقل کیا گیا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، جبکہ شربت گلہ کے وکیل وفی اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے.
افغان نیشنلز ہیں تو اس بیس پہ کورٹ نے یہ پلی کی، چونکہ افغان نیشنلز کو یوزولی کورٹ ڈیپورٹیشن کا آرڈر کرتے ہیں اور بیل جو ہے نا وہ ان کیسز میں نہیں الاؤ کرتے ہیں، تو اس بیس کو عدالت نے وہ بیس بنا کے ان کی جو بیل اپلیکیشن کی وہ ڈسمس کر دیا. اس پہ ہم ہو سکتا ہے اس میں چلے جائیں اپیل میں.
شربت گلہ کی جانب سے ضمانت کی درخواست گزشتہ جمعے کو عدالت میں دائر کی گئی تھی، جس پر گزشتہ روز وکیل صفائی اور استغاثہ نے اپنے اپنے دلائل عدالت میں پیش کیے، جس کے بعد عدالت نے درخواست ضمانت پر فیصلہ سنانے کے لیے 2 نومبر کی تاریخ مقرر کی. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے شربت گلہ کو مبینہ طور پر پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے پر گزشتہ ہفتے پشاور سے گرفتار کیا تھا. شربت گلہ کے وکیل کے مطابق جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ افغانستان جا رہی تھی. قبل ازی گزشتہ ہفتے شربت گلہ کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا. بتایا گیا کہ جب شربت گلہ سے کہا گیا کہ وہ عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروائے تو انہوں نے ایسا کرنے سے احتراز کرتی ہوئے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام سے انکار کیا. اتوار کی شام وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے جب افغان پناہ گزین خاتون کی حراست کے معاملے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کا انسانی بنیادوں پر جائزہ لینا چاہیے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پنجاب کی حکومت نے 2 نومبر کے دھرنے اور اسلام آباد لاک ڈاؤن کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے صوبے بھر سے گرفتار کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کو رہا کر دیا ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عمران خان کی طرف سے دھرنے کی کال واپس لینے کے بعد بدھ کے روز ان کی جماعت کے تقریباً 1300 کارکنوں اور حامیوں کو چھوڑ دیا گیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے بدھ کو اسلام آباد میں یوم تشکر منایا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والا اپنا احتجاج منسوخ کر رہی ہے اور اب یوم تشکر منایا جائے گا. انہوں نے یہ اعلان پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہونے اور عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے فیصلے کے بعد کیا. اس سے قبل جب عمران خان نے وفاقی دارالحکومت میں دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا تو صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا. پنجاب حکومت نے گزشتہ چند روز کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے حراست میں لیے گئے سینکڑوں کارکنوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لگ بھگ 1300 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ماں سوائے 153 افراد کے باقی کو رہا کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 153 افراد کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تھے اس لیے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا اور حکومت ان کے خلاف قائم مقدمات کی پیروی نہیں کرے گی.
ان میں سے صرف کوئی 153 کے قریب ایسے ہیں کہ جن کے خلاف مقدمات ہیں اور ان کی بیل کے لیے ہم نے اپنے جو ہے وہ پروسیکیوٹر ان کو کہہ دیا ہے کہ بیل اپوز نہ کریں اور ان کی بیل ہونے دیں. وہ میرا خیال ہے کہ آج اپلائی انہوں نے کر دیا ہوگا اور وہ بیل آؤٹ ہوں گے عدالت سے. باقی جو تھے وہ سارے نظر بند تھے، ڈیٹین تھے، ان کے ڈیٹینشن آرڈر جو ہیں وہ وڈرا ہو چکے ہیں.
واضح رہے کہ منگل کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے متعلقہ فریقین سے کہا تھا کہ وہ 3 نومبر تک تحقیقات کے لیے اپنے مجوزہ ضوابط کار سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب اس معاملے کی سماعت جمعرات کو عدالت عظمیٰ میں ہونی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کے فیصلے کے سبب ملک میں سیاسی کشیدگی میں کمی ممکن ہوئی اور عمران خان نے اپنا احتجاج منسوخ کیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
روسی وزارت دفاع نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز شامی شہر حلب کی لڑائی میں انسانی ہمدردی کا ایک وقفہ دے گی تاکہ لڑائی کا شکار اس شہر سے شہریوں اور باغیوں کو انخلا کی اجازت مل سکے. روس کے جنرل اسٹاف ویلری گراسیموف نے ایک بیان میں کہا کہ 4 نومبر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک انسانی ہمدردی کی خاطر لڑائی میں ایک وقفے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ شامی عہدیداروں نے بھی اس فیصلے کی منظوری دی ہے جس کا مقصد لاتعداد ہلاکتوں کو بچانا ہے. انہوں نے کہا کہ باغیوں کو شہر کے 2 راستوں سے نکلنے کی اجازت ہوگی، ایک ترک سرحد کی جانب سے اور دوسرا ادلیب شہر کی طرف ہوگا. شہریوں کو نکلنے کے لیے 6 مزید راستوں سے جانے کی اجازت ہوگی. اقوام متحدہ نے شامی حکومت اور باغی فورسز کو متنبہ کیا ہے کہ وہ شام کے تقسیم شدہ شمالی شہر حلب میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوں گے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پچھلے چند روز میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. حکومتی فوجوں کی کوشش ہے کہ شہر کے مشرق میں باغیوں کے قبضے والے علاقے پر کنٹرول کر لیا جائے. انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور انسانی ہمدردی کی اشیاء اور خوراک وغیرہ کا راستہ کٹا ہوا ہے، جبکہ باغیوں کے اس مضبوط گڑھ پر فضائی بمباری بھی جاری ہے. فرانس کے حکام نے کم عمر تارکین وطن کو بسوں میں کیلے سے باہر فرانس کے استقبالیہ دفتروں میں بھیجنا شروع کر دیا ہے. ان نوجوانوں کو جنگل نامی کیمپ میں عارضی طور پر بحری جہازوں کے کنٹینرز میں رکھا گیا تھا جنہیں پچھلے ہفتے خالی کرایا گیا ہے. نوجوان لڑکوں کے ایک گروپ کو بدھ کی صبح 3 بسوں میں روانہ کیا گیا. عہدیداروں کو دن کے اختتام تک 1500 ایسے بچوں کو جو تنہا ہیں 30 بسوں میں دوسرے مرکزوں میں بھیجنا تھا. برطانوی ہوم آفس کے نمائندے بھی کیلے میں موجود تھے جو ان بچوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتا رہے تھے. برطانیہ پر شدید دباؤ ہے کہ وہ ان بے سہارا بچوں کو پناہ دے. برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مزید چھوٹے بے سہارا بچوں کو قبول کرے گا لیکن یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ کب اور کتنے بچوں کو قبول کرے گا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اس کی ماسکو برانچ کا عملہ جب صبح کام پر پہنچا تو دیکھا کہ ان کا دفتر مقفل کر دیا گیا تھا اور وہاں ایک نوٹس درج تھا کہ جس میں بلدیاتی حکام نے دفتر میں داخلے سے منع کیا تھا. بین الاقوامی انسانی حقوق گروپ کا کہنا ہے کہ روسی دارالحکومت میں اس کے دفتر کے دروازے اور تالے تبدیل کر دیے گئے تھے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی. کریملین کے ترجمان دمیتری پسکوف کا کہنا ہے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ماسکو آفس کیوں بند کیا گیا ہے. منگل کے روز عراق کی خصوصی فورسز نے موصل کے اندر ایک سرکاری ٹیلی ویژن تنصیبات کا کنٹرول چھین لیا جبکہ بغداد کے ساتھ ایک قدرے ڈھیلے ڈھالے جنگی اتحاد نے داعش کے انتہا پسندوں کو شہر سے نکالنے کے لیے کاروائی کی. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
فورس کے ساتھ موجود کرد اور مغربی صحافیوں نے کہا ہے کہ فورس کو داعش کے جنگجوؤں کی جانب سے عراقی پیش قدمی کی رفتار سست کرنے کے لیے نصب کی گئی کنکریٹ کی دھماکہ خیز دیواروں اور سڑکوں کے کنارے نصب کیے گئے بموں کا سامنا کرتے ہوئے شہر میں سخت مزاحمت درپیش ہے. عراقی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بکتربند ڈویژن شہر کو گھیرنے اور مضافاتی دیہاتوں کو آزاد کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے مقصد سے جنوب مشرقی اضلاع کی طرف بڑھ رہا ہے. شمال کی جانب سے موصل کی طرف بڑھنے والے اتحاد کے دوسرے یونٹس بھی اطلاعات کے مطابق کئی اہم دیہاتوں کو کنٹرول میں لے چکے ہیں. اسی دوران جنیوا میں اقوام متحدہ کی ترجمان خاتون روینا شمدسانی نے کہا ہے کہ داعش کے جنگجو شہر کے اندر موجود انتہا پسندوں کو انسانی ڈھال فراہم کرنے کے لیے ہزاروں شہریوں کو زبردستی موصل کے قریب تر دھکیلنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں.
We also have reports that they are putting people very close to their offices and to military installations, to what would be military targets.
ہمیں یہ رپورٹس بھی ملی ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے دفاتر اور ان فوجی تنصیبات کے بہت قریب رکھ رہے ہیں جو فوجی اہداف ہو سکتی ہیں. اب اس سے بظاہر اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ عام شہری موجود رہیں تاکہ اپنے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی راہ میں وہ مشکلات کھڑی کر سکیں. وہ کچھ ایسے لوگوں کو جنہیں وہ اغوا کر چکے ہیں ہلاک بھی کر رہے ہیں، خاص طور پر انہیں جو اس سے پہلے عراقی سیکورٹی فورسز سے وابستہ تھے. یہ الفاظ تھے جنیوا میں اقوام متحدہ کی ترجمان خاتون روینا شمدسانی کے. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ موصل میں لڑائی کے شدت اختیار کرنے کی صورت میں تقریباً 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں. 17 اکتوبر کو کارروائی شروع ہونے سے اب تک پہلے ہی لگ بھگ 18,000 لوگ شہر سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. یہ فوجی کارروائی جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا اس کے صرف 2 ہفتے بعد ہوئی ہے جب عراقی اور کرد فورسز کے اتحاد نے جسے شیعہ ملیشیا، سنی عرب قبائلیوں اور امریکی قیادت کے فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے، شہر کو داعش سے پاک کرنے کے لیے سن 2003 کے بعد سے ہونے والی سب سے بڑی فوجی کارروائی شروع کی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے ووٹرز 8 نومبر کو ملک کے نئے صدر کا انتخاب کریں گے اور ایسے میں جب معیشت اور خارجہ پالیسی جیسے معاملات اہمیت کے حامل ہیں، ووٹروں کے انتخاب کا ایک پیمانہ دونوں بڑی جماعتوں کے امیدواروں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے ذاتی اوصاف بھی ہوں گے. وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی.
انتخابی مہم کے آخری دنوں میں وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی اس دوڑ میں شامل ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے. ہلری کلنٹن کے بطور وزیر خارجہ ای میلز کے لیے ذاتی سرور استعمال کرنے سے متعلق ایف بی آئی کی نئی تحقیقات نے مس کلنٹن کے قابل بھروسہ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ پھر سے زندہ کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع کو خوب استعمال کرنا چاہتے ہیں.
This is the biggest political scandal since Watergate.
اے بی سی نیوز پر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہی ہیں کہ واٹر گیٹ کے بعد یہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے اور ہر شخص کو گہری امیدیں وابستہ ہیں کہ آخراً انصاف ہوگا اور خوبصورتی کے ساتھ ہوگا۔ ہلری کلنٹن ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر دفاعی پوزیشن میں ہوں، لیکن وہ بھی مہم کے آخری دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی خامیوں کو اجاگر کر رہی ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ از آؤٹ دیئر سٹوکنگ فیئر۔
اے بی سی نیوز ون پر ہی ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خوف کے ہتھوڑے برسا رہی ہیں، وہ ہماری جمہوریت کو بدنما بنا رہی ہیں اور یکے بعد دیگرے ہمارے امریکی گروپوں کی تصحیح کر رہے ہیں۔ صدارتی مہم عمومی طور پر معیشت، خارجہ پالیسی اور امیگریشن جیسے موضوعات پر بنیاد رکھتی ہے، لیکن اس سال یہ واضح طور پر مختلف ہے۔ یہ الفاظ ہیں تجزیہ کار میتھیو ڈیلک کے، جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
This race has primarily become about character and about personality.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ بنیادی طور پر کردار اور شخصیت کے درمیان مقابلے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور میرے خیال میں مسئلہ مرکزی حیثیت اختیار کیے رکھے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے نظر ہٹے گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ غیر معمولی حد تک ایشوز اور پالیسیاں اس طرح سے مرکزی حیثیت نہیں رکھتی جیسا کہ ان کی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ رائیاما کے جائزوں کے مطابق کئی ووٹرز یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ آیا ہلری کلنٹن قابل بھروسہ شخصیت ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب ایک بڑی تعداد کو یہ خطرہ بھی ہے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے عہدے کے لیے درکار تحمل مزاجی کے حامل ہیں۔ دونوں امیدواروں سے متعلق خیال کی جانے والی خامیاں مہم میں غالب ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ویسٹ ورجینیا یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار پیٹر کہکے نے کیا۔
I think that this is a very odd American presidential election in that both candidates
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بہت مختلف انتخابات ہیں۔ زیادہ تر امریکی ووٹرز دونوں امیدواروں کو کچھ زیادہ پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ عموماً ایسا ایک امیدوار کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا۔ دونوں امیدواروں کے کردار سے متعلق سوالات نے پوری مہم کے دوران اہمیت اختیار کیے رکھی ہے۔ امریکہ کی طویل ترین صدارتی مہموں میں سے ایک آئندہ منگل کو اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سیٹلائٹ سے لیے گئے ڈیٹا کے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ مارچ سن 2014 میں ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز 370 جب بحر ہند میں ڈوب رہی تھی تو اس وقت طیارے کو کوئی نہیں چلا رہا تھا۔ تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے یہ رپورٹ بدھ کے روز ایسے وقت میں جاری کی ہے جب ماہرین اس طیارے کی مستقبل میں تلاش کے امکانات پر غور کرنے کے لیے سڈنی میں جمع ہیں۔ یہ طیارہ مارچ 2014 میں 239 مسافر سمیت غائب ہو گیا تھا۔ فلائٹ 370 کی تلاش کے لیے بیورو ڈائریکٹر پیٹر فولے نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے یہ نتیجہ طیارے کے ونگ کا معائنہ کرنے کے بعد اخذ کیا ہے۔
What we've concluded from the analysis of the section of right main flap is that it was probably in a non-extended position, which means that the aircraft was
طیارے کے دائیں پر کے ٹکڑے کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ شاید غیر توسیع کی پوزیشن میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طیارہ لینڈنگ کرنے یا نیچے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آیا اس طیارے کو اس وقت کوئی کنٹرول کر رہا تھا یا نہیں۔ تاہم ہمارے تجزیے کے مطابق اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ یہ الفاظ تھے سرچ بیورو کے ڈائریکٹر پیٹر فولے کے۔ آسٹریلیا کے تحقیقاروں کا کہنا ہے کہ طیارہ ایندھن ختم ہونے اور بحر ہند میں گرنے سے پہلے آٹو پائلٹ پر تھا۔ طیارہ غائب ہونے کے بعد 2.5 برس کے عرصے میں بحر ہند کے ساحلوں سے اس کے کئی ٹکڑے ملے ہیں۔ تاہم حادثے کے مقام کے بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ تحقیقکار طیارے کے پر کے جس ٹکڑے کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ تنزانیہ کی ساحل سے ملا تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ MH370 کو تلاش کرنے کی کوششیں 2017 کے شروع میں روک دی جائیں گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات سے پہلے تند و تیز انتخابی مہم میں اس وقت مزید تندی آ گئی جب الیکشن سے چند روز پہلے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ای میلز کے معاملے پر دوبارہ چھان بین کا اعلان کیا۔ وائس آف امریکہ کی اسلاتس کا ہوک نے قانون کے پروفیسر رچرڈ پینٹر کی وائس آف امریکہ سے گفتگو کی رپورٹ ارسال کی ہے۔ بہجت جلانی نے اس رپورٹ کی روشنی میں تجزیہ کاروں سے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں وہ گفتگو.
ریچرڈ پینڈر ریپبلکن صدر جارج بش کے دور میں وائٹ ہاؤس ایتھکس لائر تھے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایک تفصیلی انٹرویو میں بڑے مختلف نکات اٹھائے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلنٹن کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے ریپبلکن قانون سازوں کی کوئی کوشش ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے بتاتے ہیں, اور اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود بھی ریپبلکن ہیں.
This is an election in which they themselves are running for office, running on a ticket with a very weak presidential candidate, very controversial presidential candidate. And I'm a Republican. I'm very worried about this election, too, from the Republican Party perspective. But that does not justify members of the House of Representatives seeking to use the FBI to go after their political opponents.
یہ پروفیسر پینٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس میں ریپبلکنز بھی حصہ لے رہے ہیں. ان کا صدارتی امیدوار بہت کمزور ہے, بہت متنازع ہے. میں خود بھی ریپبلکن ہوں لیکن اس انتخاب کے بارے میں پریشان ہوں ریپبلکن پارٹی کے نقطہ نظر سے, لیکن اس سے ایوان نمائندگان کے ارکان کے لیے یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے لیے ادارے کا استعمال کریں. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محبود سے. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی پروفیسر آف لا ہیں. قانونی ماہر ریچرڈ پینٹر کہتے ہیں کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا یہ حالیہ خط ہیچ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے جو سرکاری عہدیداروں کو کسی انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی پوزیشن کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟
درست ہے ان کی بات. یہ ہیچ ایکٹ بہت اہم قانون ہے, اور اس قسم کے قانون اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازم اپنی پوزیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے, خاص طور پہ الیکشن پہ اثر انداز ہونے پہ. اب آتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے, آیا یہ ہیچ ایکٹ کی خلاف ورزی بنے گی یا نہیں بنے گی, لیکن وہ خدشہ پیدا ضرور ہوا ہے. زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہ تو اس کا کوئی جواز تھا نہ اس کی ضرورت تھی, لیکن عام چیز کہنے کی یہ ہے کہ ابھی تک ایف بی آئی نے ان ای میلز کا معائنہ نہیں کیا تھا, بغیر معائنے کے, بغیر یہ پتا ہونے کے کہ آیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو ضرورت ہے آگے پہنچانے کی. تو اس کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جواز ابھی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جواز ہوتا بھی تو اس کو 11 دن رک جانے میں تو کوئی اس پہ جو انویسٹیگیشن ہے یا اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنا تھا کہ, لیکن 11 دن پہلے الیکشن سے اس کو باہر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے, اور شاید ہیچ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہو.
اچھا جی, جیمز کومی نے, ہم اپنے سننے والوں کو بھی پھر توثیق کرتے چلیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بات بھی نہ ہو. ڈاکٹر زبیر, آپ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جبکہ الیکشن کا بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں, کلنٹن کی ای میلز کے مسئلے کو دوبارہ اٹھانے کی توثیق کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟
یہ بڑا مشکل سا سوال ہے, اس کا میں کیا جواب دوں. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس قسم کی انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے تو اس کو ہر حالت جلدی جلدی ختم کر دینا چاہیے تاکہ ایک نئی اناؤنسمنٹ ہو سکے. وہ اناؤنسمنٹ کیسی ہوگی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر وہ اناؤنسمنٹ یہ بتا سکتی ہے کہ کوئی اس قسم کی ایویڈنس نہیں پایا گیا جس کے بیسس پر اس ایشو کو دوبارہ کھولا جائے, تو پھر کچھ حد تک جو پولیٹیکل پرابلمز خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور نیوٹرلٹی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے وقت لگے گا, جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے لیے کم از کم 10 سے 15 دن اور لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا بھی ہے تو الیکشن کے بعد ہوگا, جو بہت افسوسناک سی بات ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, یہ ایک بہت خطرناک سی بات ہے, کیونکہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت اس قسم کی حرکت ہوئی ہے, بلکہ یاد رہے کہ آئندہ الیکشنز میں بھی اس قسم کی جو ٹینشنز پیدا کرنے کے لیے اور بائسز پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں.
سائنس اور ٹیکنالوجی کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلروخ. اگر آپ اپنی تنہائی سے تک چکے ہیں اور کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں ہیں جو آپ کے مزاج اور موڈ کو سمجھتے ہوئے آپ سے باتیں کرے اور آپ کے سوالوں کے جواب دے, تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ ساتھی مل سکتا ہے. صرف $390 میں. تنہائی آج کی مصروف تیز رفتار دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی شدت میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں کسی کے پاس دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر کوئی اپنی خواہشوں کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا ہے. بہت سے لوگ جیون ساتھی چن کر بسانے اور بچے پالنے کو اپنی کیریئر کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگے ہیں. عدد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں اور مزاج میں اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو چھوڑنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں, جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی تنہائی بڑھ رہی ہے. انٹرنیٹ, ٹیلی ویژن, موسیقی اور کتاب زیادہ دیر تک تنہائی نہیں بانٹ سکتے. اسی طرح لوگوں کی اکثریت کو اپنے کام کاج کے لیے روزانہ گھنٹوں کے لیے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے. انسان حیوان ناطق ہے, فطری طور پر اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس سے باتیں کرے, ایسی باتیں جو اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوں. انسان کی اس فطرت کے پیش نظر جاپان کی معروف موٹر ساز کمپنی ٹویوٹا نے تنہائی بانٹنے کے لیے ایک ننھا روبوٹ متعارف کرایا ہے, جسے انہوں نے نام دیا ہے کی روبو کا. ٹویوٹا کا کی روبو ایک ننھا سا روبوٹ ہے, صرف 4 انچ کا. اسے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہیں طویل دورانیے کے لیے اکیلے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے. کی روبو میں ایک کیمرہ اور مائکروفون نصب ہے اور وہ بلوٹوتھ کے ذریعے آپ کے اسمارٹ فون کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. تاہم اس کے لیے ایک خصوصی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اسے کسی ننھے کھلونے کی طرح اپنی کار کے ڈیش بورڈ پر رکھ سکتے ہیں. جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے ہیلو کہتے ہیں تو وہ اپنا سر گما کر آپ کی طرف دیکھتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے. آپ اس سے جس موضوع پر چاہے بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کی بات توجہ سے سن کر ایک دوست کی طرح اس کا جواب دے گا. کی روبو مصنوعی ذہانت پر کام کرتا ہے. اس میں سیکھنے اور سیکھی ہوئی چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت موجود ہے. موٹر گاڑیوں کی صنعت میں مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھ رہا ہے. ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں اس کی ایک واضح مثال ہے. کئی امریکی ریاستوں نے ان گاڑیوں کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دینے شروع کر دیے ہیں, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اب گاڑیوں میں تنہائی کا احساس دور کرنے کے لیے کوئی بولنے والا کردار بھی موجود ہوگا. ٹویوٹا کے ایک عہدیدار کتوکا نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس کی کمپنی اپنی گاڑیوں میں بہت سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اس میں جذبات بھی شامل کر رہے ہیں.
話しかける存在があるかどうかなんですね。例えば
کمپنی کا کہنا تھا یہ مصنوعی ذہانت سے بڑھ کر بات ہے. اکثر لوگ جانور نما بے جان کھلونے سے باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بات کرے اور آپ کو اس کا جواب بھی ملے؟ ٹویوٹا کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ ابھی انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کی روبو آپ سے کتنی بے تکلفانہ گفتگو کرے گا اور آپ کی کن کن باتوں کا جواب دے سکے گا, لیکن چونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی موجود ہوگی, اس کے لیے وہ آپ کے سوال کا جواب ڈھونڈ کر لا سکتا ہے. کی روبو فی الحال صرف جاپانی زبان سمجھتا اور بولتا ہے, اس لیے پہلے مرحلے میں اسے جاپان میں متعارف کرایا جا رہا ہے. کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے مرحلے میں کتنے روبوٹ فراہم کر رہے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے کے روبوٹ انگریزی بولنے والے ہوں گے اور انہیں بیرونی ممالک میں پیش کیا جائے گا. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آفتاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری مہم میں ایک مقابلے کے دوران گزشتہ رات وسطی پنجاب میں پولیس نے 9 افراد کو ہلاک کر دیا. دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ ان کا تعلق انتہا پسند گروہ سے تھا اور وہ سیکیورٹی فورسز پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں 9 مبینہ شدت پسند مارے گئے ہیں. سرکاری میڈیا کے مطابق یہ کارروائی ضلع شیخوپورہ کے مضافات میں واقع کھیرو کی مالیہ میں کی گئی. محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی, اور جب مسلح عسکریت پسندوں کو ہتھیار پھینکنے کا کہا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی. اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں کا تعلق شدت پسند تنظیم القاعدہ سے تھا, تاہم اس کارروائی اور اس میں مارے جانے والوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق شدت پسند سرکاری دفاتر اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, تاہم اس کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. گزشتہ ہفتے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرانوالہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے ایک کارروائی میں 5 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس کارروائی کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق القاعدہ سے تھا, لیکن جب اس سلسلے میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تفصیلات بتانے سے معذرت کی. صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں حالیہ مہینوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں القاعدہ, داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے. تجزیہ کار تسنیم نورانی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا ہے کہ ان کارروائیوں سے تو یہ لگتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں بھی شدت پسند چھپے ہوئے ہیں جن کے خاتمے کے لیے کارروائیوں کی ضرورت ہے.
جیسے وہ آپریشن جو ہے وہ سندھ میں ہوئے ہیں, کے پی کے میں ہو رہے ہیں, پنجاب میں بھی اسی قسم کی کوآرڈینیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے. جس کے باوجود کہ پنجاب میں قدرے حالات بہتر ہیں, مگر پنجاب چونکہ بہت بڑا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ چھپنے کی جگہیں کافی ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ پنجاب میں اس قسم کی آپریشن جو ہے اس کی ضرورت میرا خیال ہے باقی صوبوں سے اس وقت زیادہ ہے.
پنجاب میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات کے بعد حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے صوبہ پنجاب میں بھی رینجرز کی زیر قیادت آپریشن کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے, جبکہ پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ صوبے میں جہاں بھی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن مختارہ مائی کراچی کے ایک فیشن شو کے دوران کیٹ واک میں شامل ہوئیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس شو میں شرکت کا مقصد خواتین کو حالات کا دلیری سے سامنا کرنے کا پیغام دینا ہے. جنوبی پنجاب کے ایک دیہات سے تعلق رکھنے والی مختارہ مائی ماضی میں اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد سے کمزور خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں خواتین کے حقوق, خصوصاً حق کے حصول تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے میں سرگرم مختارہ مائی کا کہنا ہے کہ مشکلات اور دشواریوں کے باوجود وہ اپنے پیغام اور مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, جس میں گزرتے وقت کے ساتھ انہیں قابل ذکر کامیابی حاصل ہو رہی ہے. سن 2002 میں پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں ایک پنچایت کے حکم پر اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی مختارہ مائی نے اس واقعے سے دل برداشتہ ہو کر خاموش ہو جانے کی بجائے نہ صرف قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا, بلکہ خواتین سے امتیازی سلوک کے خلاف ایک توانا آواز کے طور پر دنیا بھر میں اپنی شناخت بھی بنائی. منگل کو پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے فیشن کی دنیا میں قدم رکھا اور کراچی میں منعقدہ فیشن ویک میں ڈیزائنر روزینہ منیب کا تیار کردہ عروسی جوڑا زیب تن کر کے ریمپ پر مختلف ماڈلز کے جلوں میں واک کی. اس موقع پر حاضرین ان کی پذیرائی کے لیے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مختارہ مائی نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک مختلف لیکن خوشکن تجربہ تھا.
اس
تجربہ جو ہے بہت اچھا رہا, کیونکہ وہ میسج میں جو دینا چاہ رہی تھی میرے خیال میں ہو گیا ہے میسج. جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ شاید کسی کے لیے اٹھے ہوں, شاید وہ ایک بچے آئے تھے بچوں کے لیے, انہوں نے بہت زیادہ وہ کی, اور میں گئی تو انہوں نے بالکل سارے کھڑے ہو گئے. تو مجھے جب وہ کھڑے ہوئے تو مجھے بہت حوصلہ ہوا. ان
مختارہ مائی نے اپنے آبائی قصبے میروالا میں خواتین کے لیے ایک پناہ گاہ یعنی شیلٹر ہوم بنایا, جہاں تشدد کے شکار خواتین کو نہ صرف سر چھپانے کی جگہ دی جاتی ہے بلکہ انہیں قانونی معاونت فراہم کرنے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں یہیں انہوں نے بچوں کے لیے اسکول بھی قائم کیا تھا. مختارہ کہتی ہیں کہ خواتین کو اب بھی انصاف کے حصول میں بہت سی مشکلات کا سامنا رہتا ہے, لیکن یہ امر خوش آئند ہے کہ لوگ اب خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک کے خلاف زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں.
یہ آواز تو جا رہی ہے, عورتیں بول بھی رہی ہیں, لیکن ایک بات آپ دیکھیں, کیونکہ انصاف ملنا تھوڑا سا مشکل ہے, تو انشاءاللہ جس رفتار سے آپ لوگ کام کر رہی ہیں, ہم لوگ عورتیں آواز اٹھا رہی ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے ضرور انشاءاللہ انصاف ملے گا.
انہوں نے بتایا کہ برسوں پہلے ان کے قائم کردہ اسکول میں صرف 4 بچیاں تھیں, لیکن اب نہ صرف سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ بہت سے طلباء فارغ التحصیل ہو کر اپنے لیے باعزت روزگار بھی کما رہے ہیں.
جیسے کہتے ہیں ایک درخت لگاؤ تو اس کا پھل کھانے کے وہ ٹائم ایک دن آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں میرے لیے بھی یہی تھا, تو ہمارے 6 بیچ جو ہے نا وہ میٹرک کر کے چلے گئے ہیں, اور واپسی ٹیچر بن کے اپنے آفس میں اپنے سکول میں آ کے پڑھانا پڑھا رہی ہیں بچیاں. تو اس طرح سے دیکھیں تو تقریباً 700 بچے اس سکول میں پڑھتے ہیں جہاں پر پہلے اینٹیں ماری جاتی تھیں اور گالی گلوچ کی جاتی تھی, وہاں پر 700 بچے پڑھتے ہیں. آپ خود ہی سمجھ لیں, 4 لڑکیوں سے شروع کیا تھا تو آپ اتنے بچے ہیں, تو آپ یہ کتنا چینج ہے.
فیشن کی چکا چوند میں حقوق نسواں اور تعلیم کے حق کے پیغام کو شامل کرنے کی اس کوشش کو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں بھی نمایاں طور پر کوریج دی گئی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
حکومت امریکہ نے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ داعش کا شدت پسند گروپ بھارت میں دہشت گرد حملے کر سکتا ہے. سیکیورٹی کی نوعیت کا یہ مختصر انتباہ بھارت میں امریکی شہریوں کے لیے ہے جو نئی دہلی میں امریکی سفارتخانے نے منگل کے روز جاری کیا. بیان میں امریکی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خبردار رہیں اور سیکیورٹی سے متعلق آگاہی بڑھائیں, خاص طور پر مذہبی مقامات, مارکیٹ اور جشن کے مقامات پر. ماضی میں سفارتخانے کی جانب سے جاری کردہ سفر سے متعلق ہدایت ناموں میں بھارتی مجاہدین اور پاکستان میں قائم لشکر طیبہ جیسی مذہبی انتہا پسند گروپوں کا ذکر کیا گیا تھا, لیکن داعش کا نام کبھی نہیں لیا گیا تھا. بھارت کی کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی کو دہلی کی پولیس نے ایک ریٹائرڈ فوجی کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کے بعد حراست میں لے لیا. ریٹائرڈ فوجی نے ایک روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کر لی تھی. اس سے قبل پولیس نے انہیں ملاقات کی غرض سے ہسپتال کے اندر جانے کی کوشش پر حراست میں لیا تھا. پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ہسپتال کے معاملات کو سیاستدانوں کی خلل اندازی سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
دہلی پولیس نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کو بدھ کے روز 2 حراست میں لیا اور پھر چھوڑ دیا. انہیں تھوڑی تھوڑی دیر تک تھانے میں بٹھائے رکھا گیا. ان کے علاوہ سینئر لیڈروں راج ببر اور جیوترادتیہ سندھیا کو بھی حراست میں لیا گیا. دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا اور ان کے حامیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا. ان لوگوں نے نئی دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں ایک ایسے سابق فوجی کے اہل خانہ سے ملنے کی کوشش کی تھی جس نے منگل کے روز مبینہ طور پر خودکشی کر لی تھی. ان کے علاوہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو لیڈی اروند اسپتال کے باہر, جہاں سابق فوجی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا, 2.5 تک روکے رکھا گیا. خودکشی کرنے والے سابق فوجی 65 سالہ صوبے دار رام کشن گریوال کے اہل خانہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے ان کو زدوکوب کیا ہے. اروند کیجریوال نے لیڈی اروند اسپتال کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
آج مجھے پتا چلا, میں ان کے پریوار سے ملنے کے لیے آیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہو 2.5 سے میرے کو لیڈی اروند اسپتال کے گیٹ کے اوپر روک دیا. دلی کا مکھیہ منتری اسپتال کے اندر نہیں جا سکتا. میں نے کہا بھائی کیوں روکا, کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے. دلی کا مکھیہ منتری لا اینڈ آرڈر پرابلم بن گیا.
جبکہ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک نیا ہندوستان بنا رہے ہیں, جہاں بقول ان کے شہید فوجی کے اہل خانہ سے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں. سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ جب سے مرکز میں NDA کی حکومت آئی ہے, بھارت سے جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا ہے, اب ڈکٹیٹرشپ کا راج ہے. ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ سیاستداں یہاں آ کر اسپتال کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق اسپتال کے کام میں رکاوٹ بننے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. سیاستداں یہاں آ کر تقریریں کر رہے ہیں, انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ یہاں سیاست نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں جب ایک پریس بریفنگ میں مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ پولیس خطرات کو کم کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کرے گی. بی جے پی لیڈروں نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں سیاست نہ کرے. یاد رہے کہ رام کشن گریوال نے مرنے سے قبل یہ خط بھی چھوڑا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ حکومت نے وعدے کے مطابق فوج میں ون رینک ون پینشن کی اسکیم نافذ نہیں کی, جس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہ خودکشی کر رہا ہے. اس کی لاش نئی دہلی میں ایک سرکاری دفتر کی عمارت کے پاس پائی گئی. ون رینک ون پینشن کا معاملہ ایک عرصے سے گرم ہے. سابق فوجیوں نے اس سلسلے میں ایک طویل تحریک چلائی ہے. وزیر اعظم نے چند روز قبل فوجیوں کے ساتھ دیوالی مناتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نے یہ اسکیم نافذ کر دی ہے اور اس سے فوجیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی ریاست آیووا کے دارالحکومت ڈی موائن میں پولیس ان افراد کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے بدھ کے صبح چھپ کر حملہ کر کے دو پولیس افسروں کو ہلاک کر دیا. پہلا واقعہ رات دیر گئے اربن ڈیل میں پیش آیا جہاں پولیس کو گولی چلنے کی آواز کی اطلاع ملی, اور جیسے ہی اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں ایک پولیس اہلکار گولی کا نشانہ بن کر موت کا شکار ہو چکا تھا. تقریباً 20 منٹ کے بعد ڈی موائنز میں ایک اور پولیس اہلکار فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہوا. ان دونوں واقعات میں مارے جانے والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا. ڈی موائن کے سارجنٹ پال پاریزیک نے کہا کہ کوئی شخص وہاں ہے جو پولیس افسروں پر فائرنگ کر رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور آدمی کو نقصان پہنچائے اس کا پتہ چلایا جا سکے. حکام مشتبہ شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں, تاہم ان کے بقول ان کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جس سے عوام کو فوری طور پر آگاہ کیا جا سکے. چین میں کوئلے کے ایک کان میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے. دھماکے کے بعد دو کانکنوں کو بچا لیا گیا. بدھ کی صبح 20 لاپتہ افراد کی لاشیں کان میں پائی گئیں. 13 افراد دھماکے کے فوراً بعد نکال لیے گئے تھے. یہ حادثہ چین کے علاقے چانگ جنگ میں ہوا. چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق دھماکہ ایک نجی ملکیت والی کوئلے کی کان میں ہوا. حکام کے مطابق تمام لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے, تاہم بڑے پیمانے پر تباہی کے سبب امدادی سرگرمیوں میں کارکنوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ایسے میں جب مشرقی اور مغربی حلب میں لڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے, اقوام متحدہ نے شام کی حکومت اور باغی فورسز دونوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ ارسلان شریف.
باغی فورسز نے مشرقی حلب کا محاصرہ توڑنے کی کوشش میں مغربی حلب پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں. مغربی حلب شامی حکومت کے زیر کنٹرول ہے. اطلاعات کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک اور بے شمار زخمی ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق امور کے ترجمان جینز لرکی نے بتایا ہے کہ ان ہلاکتوں کی وجہ مغربی حلب میں حزب اختلاف کے گروپوں کی جانب سے راکٹ کے بلا امتیاز حملے ہیں.
They also note that at the same time there are some 275,000 people that remain trapped.
اسی دوران اطلاعات کے مطابق مشرقی حلب میں 275,000 افراد پھنسے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے ان لوگوں تک نہ امداد پہنچ رہی ہے اور نہ ہی یہ یہاں سے نکل پا رہے ہیں. انہوں نے مغربی حلب میں عمارتوں پر حملے کی بھی مذمت کی ہے. یہ عمارت مغربی حلب میں اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ حملہ اتوار کے روز ہوا ہے. اقوام متحدہ نے مغربی حلب میں بڑی تعداد میں ہونے والی شہری ہلاکتوں کی مذمت کی ہے. ترجمان روینہ شمدسانی نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ حزب اختلاف کے مسلح گروپ شہری آبادی پر بلا امتیاز حملے کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی حلب میں شام کی سرکاری فورسز اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے حملے جاری ہیں. ارسلان شریف, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی دارالحکومت میں اسمتھسونین کی سیکلر گیلری میں میوزیم آف ٹرکش اینڈ اسلامک آرٹ کے تعاون سے قرآن پاک کی خطاطی کے بارے میں ایک نمائش 22 اکتوبر سے جاری ہے. اس میں قرآن کے 60 اہم ترین نسخے رکھے گئے ہیں جو شمالی افریقہ سے لے کر ترکی اور ایران سے افغانستان تک دنیا بھر سے جمع کیے گئے ہزاروں سال سے بھی زیادہ پرانے نادر نسخے ہیں. وائس آف امریکہ کی جون سور کی رپورٹ, مدثرہ منظر کی زبانی.
نمائش میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا قرآنی نسخہ
آنے والوں کی توجہ حاصل کر لیتا ہے. یہ سیاہی کے ساتھ رنگ ملا کر سنہری حروف میں تحریر کیا گیا ہے. معصومہ فرحات فریئر اینڈ سیکلر گیلری کی منتظم اعلیٰ ہیں. وہ کہتی ہیں یہ یقینی طور پر سب سے بڑا اور یقیناً سب سے بھاری نسخہ ہے. اس کا وزن 60 کلوگرام ہے اور یہ انتہائی شاندار ہے. ان میں سے بہت سے نسخے نمائشی کے لیے تخلیق کیے گئے تھے اور پھر مسجدوں کو تحفتاً دے دیے گئے. نمائش میں رکھے گئے 66 نسخوں میں سے بیشتر استنبول کے ترک اسلامی آرٹ عجائب گھر سے لائے گئے ہیں. ان میں سے بعض فریئر اینڈ سیکلر گیلری نے خود جمع کیے ہیں اور مستقل طور پر یہ یہاں موجود ہیں. اس کام کی ابتدا 7ویں صدی کے دمشق اور 17ویں صدی کے استنبول سے تعلق رکھتی ہے. بعض سلطنت عثمانیہ کے مقبروں سے یہاں منتقل کیے گئے ہیں. ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے شمالی افریقہ اور مشرق وسطی تک پھیلی ہوئی تھی. معصومہ فرحات کہتی ہیں
They were created for some of the most powerful sultans, rulers in these regions. And eventually,
انہیں ان خطوں کے بعض طاقتور حکمرانوں کے لیے تخلیق کیا گیا تھا اور بعد میں کئی برس بعد عثمانیہ شاہی خاندان نے انہیں اپنی ملکیت میں لے لیا. معصومہ فرحات فریئر اینڈ سیکلر گیلری کی منتظم اعلیٰ اور اسلامک آرٹ کی بھی نگران ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہر نسخہ مختلف انداز رکھنے کے باوجود مسودے میں یکساں ہے. تاہم فنکاروں کی مہارت نے ان نسخوں کو ایک منفرد تخلیق بنا دیا ہے. وہ کہتی ہیں
For instance, there is a manuscript by the calligrapher Yakut, who is probably one of the greatest calligraphers to ever work.
مثال کے طور پر ایک نسخہ ماہر خطاط یاقوت کے ہاتھ کا ہے جو اسلامی دنیا میں 12ویں صدی کے اواخر اور 13ویں صدی کے آغاز میں عظیم ترین خطاط تھے. نمائش میں رکھے گئے نسخے خطاطی اور خوبصورتی کے وہ نادر نمونے ہیں جو ابتدائی زمانے میں قرآن کی تحریر کی عظمتوں کی امین ہیں، اور ساتھ ہی یہ ان ماہرین فن کی داستان بھی سناتے ہیں جنہوں نے انہیں تخلیق کیا. واشنگٹن ڈی سی میں یہ نمائش 20 فروری 2017 تک جاری رہے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں صدارتی انتخاب اب سر پر ہے. لوگ آن لائن یا خود جا کر اپنا ووٹ رجسٹر کرانے میں مصروف ہیں. یہاں پر ایسے سرگرم ادارے بھی ہیں جو لوگوں کی نہ صرف ووٹنگ رجسٹریشن میں مدد کرتے ہیں بلکہ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ اہم سیاسی امور سے متعلق معلومات بھی دیتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ سیاست سے نالا رہنے کی وجہ سے اپنا یہ حق استعمال کرنے سے کتراتے ہیں یا انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عوام کو درپیش اہم مسائل کیا ہیں. ایسا ہی ایک ادارہ ہے لیگ آف ویمن ووٹرز. یہ ایک غیر جانبدار سیاسی ادارہ ہے جو گزشتہ 96 برسوں سے ہر عمر، ہر رنگ و نسل اور قومیت کے ووٹرز کو انتخابی عمل کا حصہ بنانے کے لیے سرگرم ہے. اس بارے میں نیلوفر مغل کی ایک رپورٹ.
یہ جمعرات کی ایک شام ہے. ورجینیا کے علاقے فیئرفیکس کے ایک مقامی اسکول میں ووٹر رجسٹریشن کا ایک ایونٹ جاری ہے. لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. وہ نہ صرف ووٹ رجسٹر کرانے بلکہ ووٹ ڈالنے سے متعلق دیگر معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں. اس تقریب کو لیگ آف ویمن ووٹرز نے آرگنائز کیا ہے. لیگ آف ویمن ووٹرز کی وینڈی فاکس کا کہنا ہے
ہم اس طرح کے ایونٹ میں نہ صرف خواتین کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے متحرک کرتے ہیں بلکہ تمام ووٹرز کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹر ہوں، انہیں انتخابات سے متعلق شعور ہو، انہیں امیدواروں کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور یہ کہ ان کا موقف کیا ہے اور وہ کس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. لوگوں کو ووٹنگ مراحل کے علاوہ اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ایشوز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں. انہیں سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے جس کے لیے وہ ووٹ ڈالیں گے، لیکن ہم کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتے.
اگرچہ مصروفیت کی وجہ سے اب زیادہ تر امریکی آن لائن ہی رجسٹریشن کراتے ہیں، لیکن لیگ آف ویمن ووٹرز تمام کاؤنٹیز میں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے بہت سی تقاریب کا انعقاد کرتا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں.
آپ کا ووٹ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس طرح کے ایونٹ سے دونوں اطراف کا پتہ چلتا ہے جس سے ووٹ ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے.
اس طرح کے پلیٹ فارم فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور بہت سے ایشوز کا پتہ چلتا ہے.
لیگ آف ویمن ووٹرز اس وقت قائم کی گئی جب امریکی خواتین کی اپنے ووٹ کے حق کے لیے 72 سالہ جدوجہد اپنی منزل کے قریب پہنچ چکی تھی. اس ادارے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیتھ ٹیوڈون کا کہنا ہے یہ ادارہ 1920 میں قائم کیا گیا جب 19ویں ترمیم منظور ہوئی اور خواتین کو 72 سالوں کی جدوجہد کے بعد ووٹ ڈالنے کا اختیار ملا. لیکن انہیں اس بارے میں شعور دینے اور متحرک کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو لیگ آف وومن ووٹرز کی صورت میں سامنے آیا تاکہ خاتون بھی اپنے والد، بھائی اور شوہر کی طرح ووٹ ڈال سکے. لیکن 1970 میں اس ادارے نے مردوں کو بھی رکنیت دینا شروع کی کیونکہ ادارے کے مطابق تمام ووٹرز کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے متحرک کرنے کی ضرورت ہے. لیگ آف ویمن ووٹرز کی شریک صدر پیگی نائٹ کہتی ہیں
ووٹ ڈالنے کا حق سب کو ہے اور یہ بے حد ضروری بھی ہے کیونکہ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ووٹ نہ ڈالنا اس کا حل نہیں. یہ ایک جمہوریت کے لیے اچھا نہیں.
منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صدارتی امیدوار کی نہ ہی حمایت اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ ان ہر طرح کے ووٹرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میں ستارہ، چھوٹے اسکرین پر فلمی دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں، تفصیلات فکر و فن.
بھائی واہ سریا، کتنا خوبصورت بجانے لگی ہو تم. دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کیا آپ چھوٹی اسکرین کے آرٹسٹ نہیں ہیں. 3-3 سپر ہٹ ڈرامے ٹھیک 8 بجے پورے پاکستان میں. کرفیو سا عالم ہوتا تھا. جب ان کی فلم لگے گی نا تو ایسا رش سمیٹے گی کہ پولیس کے اتارنے سے بھی نہیں اترے گی سینما گھر سے.
ٹی وی دنیا دور سے بہت پرکشش اور چکا چوند کرنے والی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سی تلخ حقیقتیں اور تاریخ گوشے چھپے ہوتے ہیں. پردے پر ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بہت سے درد پنہا ہوتے ہیں. جو کبھی اداس نظر نہ آتے ہوں وہی سب سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں. لیکن ان کی حقیقتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. حقیقی اور پردے کی زندگی کے اسی تضاد کو TV1 کی ڈرامہ سیریل میں ستارہ کا موضوع بنایا گیا ہے جس کے 2 سیزن آن ایئر جا چکے ہیں.
تو نے مجھے کہا تھا کہ ہیروئن کی سہیلی کا رول ہے، میرا تو ایکسٹرا کا رول ہے، ہیروئن کے پیچھے کھڑیوں کے دوپٹہ لہرا رہی ہوں، یہ حیثیت رہ گئی میری؟
ہاں تیری یہی حیثیت ہے.
اس ڈرامے کی ہدایات دی ہیں سیما طاہر نے جبکہ کہانی فائزہ افتخار کی ہے. بنیادی طور پر یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو فلم انڈسٹری میں شہرت اور بلند مقام حاصل کرنے کا خواب لے کر آتی ہے جس کا اصل نام سریا ہے لیکن فلمی دنیا اسے ایک نئے نام ستارہ سے متعارف کراتی ہے.
آگے ہیروئن، اس کو میں نے شاید فرحاد سیٹھی کے گھر میں دیکھا تھا، نوکرانی تھی نا وہاں پر.
زمین کی اس ستارہ کو افق پر چمکتی دمکتی ستارہ بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہی اس سیریل میں پیش کیا گیا ہے.
ستارہ تم آگے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا.
کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بولو، کہنا کیا چاہتے ہو؟
تم مجھے ایک مثال دے دو جو کہ اس انڈسٹری کی عورت سے شادی کر کے کامیاب رہی ہو. ہاں میں شادی ضرور کروں گا لیکن ایک خاندانی لڑکی سے.
جمال!
فلم میں ملکی انڈسٹری کے اس دور کو ہو بہو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج کے دور سے زوال تک پروان چڑھا رہا.
حیرت سے بھرا یہ خواب نگر، حیرت سے بھرا یہ خواب نگر، ایک دھوکا ہے جل مل سا گھر.
سیریل میں سبا قمر، نعمان اعجاز، میکال اور فلم سٹار میرا سمیت کئی دیگر فنکاروں نے اپنی جاندار اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔
چلے، یہ دو کوڑی کی عورت آج آپ سے پھر سودا کرتی ہے، اتنے عرصے آپ کے ساتھ رہی، تھوڑی بہت سودے بازی مجھے بھی آ گئی۔
میں ستارہ کی جوڑی جھرنا اور فرحاد سیٹھ نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی بہت سی مشہور جوڑیوں مثلاً زیبا اور محمد علی، شبنم اور روبن گھوش اور سبیہ اور سنتوش کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پاکستان کے پارلیمان نے حال ہی میں متفقہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے روک تھام کے لیے موجودہ قوانین مزید سخت کرنے کی منظوری دی ہے، جس کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ نئی قانون سازی کے بعد اب مقتول کے اہل خانہ ملزمان کو معاف نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ماضی میں غیرت کے نام پر قتل کرنے والے کئی افراد بچ نکلے تھے۔ نئے قانون کے بعد اب غیرت کے نام پر قتل کے ملزمان کو صرف اسی صورت میں معاف کیا جا سکے گا جب انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہو، جسے مقتول کے لواحقین کی معافی کے بعد عمر قید میں بدلا جا سکے گا۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا جرم ہے جو ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن حالیہ برسوں کے دوران اس عمل کے خلاف عوام کے غم و غصے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف گزشتہ سال پاکستان میں 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، جن میں سے بیشتر اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ ان خواتین کو قتل کرنے والے ان کے رشتہ داروں کی اکثریت کا خیال تھا کہ ان خواتین نے اپنی پسند کی شادی کر کے یا کسی مرد کے ساتھ محض ملاقات کر کے خاندان کے نام کو دھبا لگایا ہے۔ پاکستان میں حال ہی میں غیرت کے نام پر قتل کے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی توجہ مسئلے کی سنگینی کی جانب مبذول کرائی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کا اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ایسی ہی ایک واردات تھی۔ ایک اور واردات میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پسند کی شادی کرنے کی پاداش میں اپنی بیٹی کو گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی۔ ایک اور ہولناک واقعے میں جرگے کے حکم پر ایک نو عمر لڑکی کو ہاتھ پیر باندھ کر کار میں ڈالنے کے بعد آگ لگا کر مار دیا گیا تھا۔ لڑکی پر الزام تھا کہ اس نے اپنی سہیلی کو ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے غیرت کے نام پر قتل کے ملزمان کی سزائیں سخت کرنے سے متعلق نئی قانون سازی کو پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ امریکی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس بہیمانہ عمل کی مکمل روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں معاشرے میں آگہی پھیلائی جائے اور ان کاروائیوں میں ملوث ملزمان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لانے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان کوششوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی کو بھی کسی عورت کی جان صرف اس بنیاد پر لینے کا کوئی حق نہیں کہ وہ کس سے شادی کرتی ہے اور اپنی
زندگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اب آپ کے لیے پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام اور انجینئر راب میکلین۔